الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فرمایا لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں میں اذان جیسے کہتے ہیں اذان دے دو اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجْ يَأْتُوكَ رِجَالًا تو پھر کیا دیکھو گے کہ لوگ چلے آئیں گے ہر طرف ہر طرف لوگ چلے آئیں گے وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ من كل فج عميق اور پھر لوگ اس عمارت کی طرف چلے آئیں گے کوئی پاؤں پر چلے گا پیدل سفر کرے گا کوئی سواری پر جیسے زمانے میں اونٹنیاں ہوتی تھیں اس پر بیٹھ چلے جائیں گے اور سواریاں دور کے راستوں سے چلتے چلتے تھک تھک جائیں گی دبلی ہو جائے گی پتلی ہو جائیں گی جیسے آج کل کے گاڑیاں ہوتی ہیں بسز ہوتی ہیں جہاز ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مٹی مٹی ہو جاتا ہے جب وہاں پر پہنچتا ہے جی ڈسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر لگی ہوئی تو ایسا سفر کا جو نشان ہے وہ ان سواریوں کے اوپر نظر آئے گا جیسے دور سے وہ آ رہی ہوتی ہے یشہدو منافع لہم کیوں آئیں گی یہ کہ آنے والے منافع حاصل کریں گے لوگ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں دور سے مشقت اٹھاتے ہیں اب سب لوگ جو حاجی یہاں سے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وہ فائدہ اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں سیر تفریح کے لیے تو نہیں جا رہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کو ٹیمپریری پرپس کے لیے بنایا ہے, پرماننٹ چیز نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جس کو قیامت کہا جاتا ہے, سور پھونکنے والا سور پھونکے گا کہ چاند ستارے زمین آسمان سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے, تمام انسان مر جائیں گے, حیوان مر جائیں گے, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں قیامت آ گئی. اور پھر اس کے بعد ایک زمانے تک خاموشی رہے گی. اللہ رب العزت پوچھیں گے کوئی ہے اب اللہ کے بار کے سوا, نہ انسان نہ فرشتے نہ جن نہ حیوان, کچھ بھی نہیں. جیسے پہلے تھا زمین و آسمان بنانے سے پہلے, وہی عالم ایک دفعہ پھر ہو جائے گا. اللہ خود ہی جواب دیں گے کہ آج اللہ کا ہار کے سوا کوئی بھی نہیں ہے, صرف اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی حکومت ہے, اللہ ہی ہمیشہ سے ہے, اللہ ہی ہمیشہ رہے گا. دوبارہ سور پھونکا جائے گا, انسانوں کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. اب یوں سمجھیں کہ اصل زندگی کا آغاز ہوگا. جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے, ماں کا پیٹ اس کی ہمیشہ کے رہنے کی چیز نہیں ہوتی, وہ مکان ہمیشہ کا نہیں ہوتا, ٹیمپریری مکان ہوتا ہے. وہاں بچہ 9 مہینے پلتا ہے, بنتا ہے, اور اس کے بعد اس دنیا میں آتا ہے. اب اگر یہ پلنے والا بچہ ماں کے پیٹ میں بلائنڈ ہو, اس کی آنکھیں نہ ہو, اس دنیا میں بھی وہ بلائنڈ ہوتا ہے. سام جی نے فرمایا گیا کہ بھائی جو بندہ اس دنیا میں بلائنڈ, آخرت میں بھی بلائنڈ. کیا مطلب؟ جس نے بے پرواہی کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے,
اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اسی طرح اس کو ریجیکٹ کر دے گا. جاؤ تم نے ٹیک کیئر نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی جو ہے اتنی زمین آسمان کو دیکھ ہی نہیں تم نے کہ اس کا کوئی برانے والا بھی ہوگا, اتنا اگنور کر دیا تم نے. عجیب بات ہے, آج ہم نے اگنور کر دیتے. اسی طرح جس بندے کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے ماں کے پیٹ میں, بھائی اس دنیا میں آنے کے بعد ہاتھ پاؤں نہیں, وہ ڈیفیکٹ اس وقت پڑ جاتا ہے, وہ ڈیفیکٹ جو ہے اس دنیا میں بھی رہتا ہے. ہاں الا اس دنیا میں ہم آئے کچھ اعمال کیے اسٹیٹس لے لیا, اب اللہ رب العزت اگر معاف کر دے اور اس کے اس کا تزکیہ فرما دیں, اس کو صاف اور ستھرا کر دیں, جس کا ایک پروسیس بتایا گیا کہ مرنے کے بعد ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو صاف کریں گے, یعنی موت کا عذاب, قبر کا عذاب, حشر کے دن کا عذاب, الفراز کا عذاب, جہنم کا عذاب, جتنی بیماری اتنی ٹریٹمنٹ. اس پروسیس کے بعد جو ایمان والے ہوں گے وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹل ڈیمیج کر دیا ہے. جو پارشل ڈیمیج ہوگا وہ ریپیئربل. اب دیکھیں نا, بچہ پیدا ہوا ہو مرغا ہو, اب کیا کریں گے, اس کو دفنا دیں گے. اگر اس کے اندر ڈیفیکٹ ہوگا, بیمار ہوگا, تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے, اور علاج کیا ہوتا ہے, اس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں, اس کا آپریشن کیا جاتا ہے. تو اب یا تو علاج کے قابل ہوگا تو علاج کیا جائے گا, اور اگر علاج کے قابل نہیں ہوگا تو اس کو پھر ہمیشہ کے لیے ظاہر کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. اس لیے کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کیونکہ اگر کافر کو ہزار سال کی زندگی دی جاتی تو ہزار سال وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا, اور مسلمان کو ہزار سال کی زندگی دی جاتی ہزار سال وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا, نمازیں پڑھتا رہتا, لہٰذا ہمیشہ وہ جو ہے کامیاب ہو جائے گا. اب اس دنیا کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریری بنایا تھا, لہذا یہاں پر ٹائم فیکٹر کو کریٹ کیا گیا, اور ٹائم فیکٹر یہاں پر دو طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے, ایک مون کے ساتھ اور ایک سن کے ساتھ. جو سولر سسٹم کا ٹائم ہے جسے صبح ہم ہوتی ہے, سورج چمکتا ہے, رات ہو جاتی ہے, اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری نمازوں کو سیٹ کیا. پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں وہ سولر سسٹم کے ساتھ بتائی گئی, کہ صبح طلوع فجر سے پہلے پہلے فجر کی نماز, زوال کے بعد ظہر کی نماز, اسی طرح اثر کی نماز جب شیڈو اور ڈبل ہو جاتا ہے, دگنا شیڈو ہو گیا تو پھر اثر کی نماز, جب سن سیٹ ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز, جب ٹوٹل ڈارکنیس ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کی نماز. یہ کیا ہے, یہ سولر سسٹم کے ساتھ کنیکشن ہے. اور دوسری چیز یہ ہے جو ہمارے منتھ ہیں, ان منتھ کو اللہ تعالیٰ نے لونر سسٹم کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے, یعنی ہم کہتے ہیں جی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے چاند دیکھا جاتا ہے, سب لوگ دیکھتے ہیں, چاند نظر آ گیا مبارک ہو, رمضان المبارک شروع ہو گیا. اس زمین کے ٹکڑے پر جہاں پر چاند دیکھا گیا ہے, اب یہاں پر ایک خاص رحمت جو ہے اللہ کی برسنی شروع ہو جاتی ہے. اس کو یوں سمجھے ایک بال ہے, زمین ایک بال کی طرح ہے, اور ایک بیم ہے جو اوپر سے اللہ کی رحمت کا آ رہا ہے اس زمین کے اوپر, اس بال کے اوپر. اب ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیم کو سارے ریوالو کرتے, اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ نیچے بال کو موو کرتے چلے جائیں, اور اب جب یہ بال موو ہوتی جائے گی اور بیم کانسٹنٹ رہے گا, آٹومیٹیکلی ساری جگہ بلیسڈ ہو جائے گی. لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں سے جو ہمارے ترین دن ہے, مثلا رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک میں طاق راتے ہیں, پھر اسی طریقے سے لیلۃ القدر ہے, شب برات ہے,
یہ سارے جتنے بھی اہم دن ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص رحمتیں نازل کی ہیں. لہٰذا اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں اور یہ دین یہاں پر آ رہا ہے تو جو ہی چاند نظر آیا تو اب ہم اس دین کے یوں سمجھے کہ لائٹ میں آ گئے. اب یہاں کے لائن کی قدر کی رات ہزار راتوں سے بہتر ہو گئی. اب اگر ہم یہ رات تک کر گئی ہے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر کیا ہوگا اس وقت ان لوگوں کے لیے ہزار راتوں سے بہتر افضل ٹائم گزر رہا ہے. اب ان کو سیریس ہو جانا چاہیے, اپنے سارے کام چھوڑ کر اس وقت عبادت میں لگ جانا چاہیے. لہٰذا یہ عبادت کرتے رہیں گے. یوں ہی یہ زمین ریوال کر کے یوں آگے گئی, اب یہ بیم یہاں پر پڑ گیا یہاں کے لوگوں کے لیے, اب یہ رات شروع ہو گئی لہٰذا وہاں ان کے لیے اب یہ سیریس ٹائم شروع ہو گیا. اسپیشل بلیسنگ ہے وہ اچیو کر رہے ہیں اس کو. پھر یہ موو کرتے 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 جب یہ ساری زمین موو کر گئی تو یہ جو ہے بیم اٹھا لیا گیا. اب یہ لائٹ یہ ہزارات والی جو رات کی وہ گزر. اب اگر چاند کے اندر ہم گڑبڑ کر دیں آگے پیچھے کر دیں, جیسے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا, اپنی مرضی سے وہ دن بدل وہ جو ہے نا مہینے بدل دیتے تھے. ہم لوگ تو صرف ایک گھنٹہ آگے پیچھے کرتے ہیں نا, تو اس سے چلو بھائی ٹھیک ہے ہماری نمازوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مقامی طور کی بات ہے. لیکن اگر مہینہ ہی بدل دیا جائے جیسے وہ کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے اس دفعہ ہم نے حج کا مہینہ بدل دیا آگے پیچھے, حج اس مہینے نہیں ہے حج دو مہینے بعد کریں گے, جو بعد کے مہینے ہیں وہ پہلے کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بزی ابھی ارینجمنٹ نہیں ہوئی تو کام نہیں ہوا پلان نہیں ہوا تو حج کے دن بدل دیا. تو ایسا عدل بدل کرنے سے اللہ کی جو خاص رحمت اس وقت میں آ رہی ہوتی ہے اس سے تو بندہ محروم ہو جائے گا نا, وہ چیز تو نہیں ملے گی. آپ نے کہا کہ جی ہم نے چاند آج کی بجائے کل کر دیا یا کل کی بجائے آج کر دیا تو تاک راتیں تو ساری بدل گئی نا. اب کچھ رحمت کا ایک بیم اس وقت پرٹیکولر ٹائم پر آ رہا تھا, یہ زمین موو کرتے ہوئے اس ٹائم پہ آئی, آپ غافل تھے, آپ نے سوچا کہ ابھی ٹائم نہیں آیا اور آپ بیٹھے رہے. سملرلی نماز عید کی پڑھی جاتی ہے, اب عید کی نماز میں جو بندے باقی بچ جاتے ہیں جنہوں نے اپنے رمضان مبارک میں بخشش نہیں کروائی ہوتی, تو جیسے ریمیننٹ کہتے ہیں نا جس کو ریمیننٹ بچ گیا, اب اللہ کی رحمت اس وقت اتنی متوجہ ہوئی ہوتی ہے کہ جس وقت بندے عید کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اللہ بقایا بندوں کو بھی معاف کر دیتے چلو معاف, اور اگر اس نے دن ہی بدل دیا کیا ہوگا سارا سسٹم اپنے مرضی کا کر دیا. اس لیے کہا جاتا ہے بھائی جہاں پر چاند دیکھو وہاں پر عید مناؤ, یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کنیکٹ کر دیں فلاں علاقے کے ساتھ. تو اس طرح سے ایک تو یہ بات سمجھ آ. اب الحمدللہ جو ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی وہ قربانی لے لی جس میں وہ روزے رکھتے تھے. اب جب انہوں نے اپنے آپ کو ٹیسٹیفائی کر دیا کہ اللہ ہم تیرے لیے بھوکے پیاسے بھی رہ سکتے ہیں, یعنی اپنی محبت کے اندر انہوں نے بھوک پیاس برداشت کر کے دکھا دی, تو اللہ تعالیٰ نے اب گفٹ بھی تو دینا تھا نا. تو گفٹ کیا ملے گا کہ چلو بھائی اب ہم تمہیں اپنے گھر انوائٹ کرتے ہیں, اب آ جاؤ اور ہمارے گھر آؤ ہماری مہمانی اور جناب ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے. ماشاءاللہ وہ انتظام کر دیا. لہذا علماء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی بندہ شوال میں اپنا احرام باندھ لے اور مثلا پیدل کا سفر ہے ہم یہاں سے پیدل چل پڑتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے حاجی کی نیت کر لی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک کے جناب سے نعرہ لگا دیا اور یہ حاجی صاحب چل پڑے پیدل. کہ یہ امریکہ سے اب میں جا رہا ہوں سعودی اور پیدل جا رہا ہوں اور انشاءاللہ وہاں جا کے حج کروں گا, احرام کی چادریں میں نے پہن لی ہے, اب یہ حاجی بن گیا, اس کے اوپر پابندیاں بھی لگ گئی, سب کچھ ہو گیا. امیڈیٹ آفٹر رمضان
یہ گفٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اگر وہ حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے. جاؤ بھائی. تو اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ چند دن ہیں جو ہم نے حج کے لیے ہیں اور یہ بڑے گفٹڈ ڈیز ہیں, حاجیوں کو چاہیے اس سے فائدہ اٹھائیں. حج کیا ہے؟ بیسیکلی دو چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ یوم عرفہ. آدمی وہاں پر پہنچ گیا اور یوم عرفہ میں نہیں جا سکا, حج نہیں ہوا. عرفہ کے میدان کا جو بارڈر ہے وہاں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں, سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں. اس بورڈ سے آگے حدود شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جی بارڈر ہے عرفہ کا. اس نے جو ہی اندر قدم رکھ دیا یہ عرفہ کے اندر آ گیا. اگر یہ ایک سٹیپ باہر بیٹھا رہے اپنا ٹینٹ لگا کے, حج نہیں ہوا. تو اب کیا ہوا؟ یوم عرفہ اس کو مل گیا اور اس میں اس نے معافیا مانگ لی اور ایک پرٹیکولر ٹائم وہاں پر رہا اور اللہ نے جو رحمتیں وہاں نازل کی اس سے یہ شاور ہو گیا, یہ بلسٹ ہو گیا اور اس نے اس کے گناہ معاف ہو گئے. واہ بھائی واہ. یہ ہو گیا اس کا یوم عرفہ. اب دوسری چیز ہے, بھائی اتنے دور سے آیا تھا, بھوک برداشت بھی کی تھی, رمضان کی بھی, پھر سفر اس نے اختیار کیا, اللہ کی محبت کے لیے نکلا تھا اور یہاں آ پہنچا. اب اس کو ایک گفٹ ملتا ہے جس کے لیے اپنے گھر بلایا جاتا ہے. بھائی ہم آپ کے گھر آئے ہیں, اگر آپ اپنے گھر والے جہاں سے چلے جاتے تو ہمیں کیا لگتا؟ ہم نے سفر ضائع کیا نا اپنا, وہ تو گھر میں نہیں ہے. ہم وہاں گئے وہ جی وہ تو اپنے گھر ہی نہیں تھے. کمال ہو گیا, عجیب بات ہے. اندر سے ساری دنیا سے اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اعلان کر دو اور پھر تم دیکھنا کیسے کپاس کے گولے فیض چادروں میں لپٹے ہوئے اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے پوری دنیا سے, کیا افریقہ کیا امریکہ کیا جو ہے مشرق اور کیا مغرب ہے, سب طرف سے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے. کسی کے پاس بھائی جہاز ہوں گے, کوئی گاڑیوں میں آئے گا, کوئی پیدل آئے گا, کوئی کسی حال میں ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی غریب ہوگا, سارے سفید سفید کپڑے پہن کر کپاس کے گولوں کی طرح اور جناب آ رہے ہوں گے. او ہو سبحان اللہ. جب حج کا سیزن آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے لگتا ہے ساری دنیا مسلمان ہوگی. جس ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ یہاں تو جناب احرام باندھے ہوئے لوگ پھر رہے ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. آپ کو جو ہے پھر یورپ یورپ نہیں لگے گا, امریکہ کا ایئرپورٹ امریکہ نہیں لگے گا. یہ سب بدل جائیں گے. ایسا رنگ چڑھے گا اس وقت حج کا اور کیسی عجیب کیفیت ہوگی, ساری دنیا دیکھے گی. اگر کوئی عقل والا ہوگا تو سوچے گا کہ بھی آخر یہ کہاں جا رہے ہیں, کیا ہے یہ مذہب, کیا چیز ہے. اگر وہ غور کریں گے تو سچا اللہ ان کو ہدایت دے دے, سمجھ عطا فرما دے. تو بھائی یہ چند دن اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہاں پر بلایا تو اگلا انعام یہ ہے اللہ تعالیٰ تمام سے زیارت کرواتے ہیں. یعنی جس سفر کے لیے ہم گئے کس لیے گئے؟ یہ بھائی مالک کے گھر جا رہے ہیں اور مالک کے گھر میں جب جائیں گے تو کیا ملے گا؟ تمام سے زیارت ملے گا. واہ بھائی واہ, یہ انعام ملے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کمرے کا طواف کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کمرے کے رب کا طواف کرتے ہیں. وہاں پر جلیات ذاتیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, کعبے کی حقیقت بھی کی چیز ہوتی ہے. اب جس کا دل متوجہ ہوگا اس کو فائدہ ملے گا اور جو غافل ہوگا چلو بھائی وہ زیارت کر آئے گا, ماشاء اللہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی ان آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے دل کی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں. تو بھائی کعبۃ اللہ کا یہ سفر ماشاء اللہ کتنا پیارا سفر ہے.
آج دنیا کے ہر جگہ پر حجاج کرام تیاریاں کر رہے ہوں گے، ان کی عجیب اس وقت کیفیات ہوں گی، احتیاط ہوگی اس وقت، کوئی اس وقت نفلے پڑھ رہا ہوگا کہ عبادت کاریوں میں کہیں وہاں جانا ہے، کچھ میں بھی لے کر جاؤں، اس کے یہ جذبے ہوں گے کہ بھائی اتنی رکعات میں ابھی سے پڑھ لوں، رات توبہ کر لوں، معافیاں مانگ لوں کہ اللہ کے گھر حاضری دینی ہے، کوئی کس سے قرآن مجید پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن کا قاری ہوگا، وہ تلاوت سے قرآن اپنی لے کر جائے گا، کوئی قرآن کے علم کو جانتا ہوگا، دنیا سے وہ علم کی یہ محنت کرتے ہوئے اب جا رہا ہوگا، اس نے کوئی مدرسے بنائے ہوں گے، کوئی اس نے لوگوں کو دعوت تبلیغ کے کام کیے ہوں گے، کسی نے کوئی نیکی کمائی ہوگی، کسی نے کوئی نیکی کمائی ہوگی، اب یہ نیکی اپنی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہوں گے، پیش کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، اور ہم ایک ایسے بندے ہیں جو اپنے گناہوں کا ڈھیر اپنے کندھوں پہ لاد کر جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی یہ تمنا ہے کہ اللہ پاک اس گھر کا ہمیں زیارت کروا دے، جیسے کوئی کپڑا میلا ہو جاتا ہے اور وہ دھلنے کے لیے دھوبی کے پاس جاتا ہے اور وہ لانڈری میں ڈالتا ہے، اس کو چکر دیتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، ایسے بھائی ہمارا حال ہے کہ ہم اس دن سے وہاں جا رہے ہیں، میلا کپڑا ہو گیا اب صفائی کے لیے جانا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں صاف ستھرا فرما دے، تو بھائی یہ جو سفر ہے حج کا اس کی بڑی عظیم شان ہے، اور اس کو شان یوں سمجھے، سفر حج جو ہے یہ سفر آخرت سے بڑا ملتا جلتا ہے، اس کی سملیرٹی ہے سفر سفر آخرت کہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد آخرت میں منتقل ہوگا، وہاں ٹرانسفر کر جائے گا، تو کیا ہوتا ہے جب سفر آخرت ہوتا ہے، یکدم موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے حاجی جو ہے جب حاجی کا انتظامات اس کے سارے ہو گئے اور جب جہاز ٹیک اوور کرتا ہے اس لینڈ سے، تو بس حاجی صاحب اپنے گھر اور اپنی زمین اور اپنے علاقے سے منتقل ہو چلے گئے، سب وہ یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، اکثر دیکھا کہ موت کا سفر ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں ایک خاص چارپائی بنی ہوتی تھی، یہاں پر کیسکٹ بنے ہوتے ہیں، میت کو اس میں لٹا دیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کو اٹھاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حاج یا جہاز پہ جا رہا ہے یا کسی گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، اس کو سوار کر کے لے جایا جاتا ہے اس وہاں پر، سملیرٹی ہوتی ہے، اب میت کو سفید رنگ کے چادروں میں لپیٹا جاتا ہے، اور حاجی کو بھی اسی طرح حکم دیا، یہ بھی سنت عمل ہے کہ وہ احرام کی یہ چادریں پہن لیتا ہے، جس طرح میت کے پاس دنیا نہیں ہوتی، اسی طرح حاجی کے دل میں اب دنیا نہیں ہوتی، تمام حجاج کرام کو آپ دیکھیں گے ایک جیسے نظر آئیں گے، نہ کوئی امیر ہوگا نہ کوئی غریب ہوگا، کوئی فرق پتہ نہیں چلے گا، سب نے وہی چادریں پہنی ہوں گی اور سب کے سر ننگے، پاؤں میں چپل اور حد ایسا لباس جیسے دنیا انہوں نے توڑی دی، البتہ سفر آخرت کے اندر جو انسان کے پاس کرنسی ہوتی ہے وہ اعمال ہوتے ہیں، انسان کے پاس اعمال ہوتے ہیں، یہ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں،
اور جو بندہ سفر حج کا اختیار کرتا ہے اس کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے زادے راہ یعنی راستے کا جو آگے کا خرچ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، یعنی کہ بھئی آپ نے وہاں جا کے خیرات مانگنی ہے، وہاں جا کے کوئی جاب ڈھونڈنی ہے اور حج کے دوران کام کرنا ہے، نہیں بلکہ کہا حج کس پہ فرض ہے، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکے اور وہاں خرچ کر سکے، لہذا اتنا مال آگے کا لے جانا اس کے لیے ضروری، جیسے یہاں دنیا سے اعمال لے جانا ضروری، کہ وہ اعمال ہوں گے تو وہاں پر جا کر وہ ان اعمال سے فائدہ اٹھائے گا، اسی طرح حاجی کے پاس مال ہوگا تو بھائی وہاں پر جا کر اب اس کو فائدہ ہوگا. اچھا ہوتا ہے کہ مال یہ جو سفر آخرت ہے اس میں اعمال جو ہے اچھے بھی ہوتے ہیں انسان کے پاس اور برے اعمال بھی ہوتے، اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال اور اعمال سیئہ برے اعمال. اب جو اچھے اعمال ہیں وہ اس کو فائدہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، جگہ جگہ اس کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، قبر میں بھی اس کو فائدہ، حشر میں بھی اس کو اچھے اعمال کا فائدہ. اسی طرح انسان جب حج پہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے رفیق ہوتے ہیں، فرمایا کہ اچھے رفیق چننے چاہیے. جو بندہ اچھے دوستوں کے ساتھ جائے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے اعمال حسنہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ متقی لوگ بیٹھے ہوں گے، پرہیزگار بیٹھے ہوں گے، اس کو عبادت میں لگائیں گے، اس کو راحت پہنچائیں گے، اس سے کیئر کریں گے، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے اس کا خیال رکھیں گے، جی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی بنیں گے، اور اگر وہ لے کے جاتا ہے برے ساتھیوں کو ایسا تو سلیکٹ کر لیتا ہے کہ بس جی مجھے تو ایسے لوگوں کے ساتھ حج کرنا ہے. ہمیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ بندے آئے ہمارے پاس تو بڑی بڑی ان کی گاڑیاں تھیں اور ماشاء اللہ بڑے زبردست لگتے تھے کہ بھائی وہ بڑے بالدار لوگ ہیں، اور ہم 12 آدمی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا گروپ ہے اور ہم آپ کے ساتھ حج پہ جانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ انٹرویو لینے آئے ہیں کہ بھائی آپ کا گروپ کیسا ہے اور انفارمیشن لینے کے لیے آئے ہیں. کسی نے ان کو بتا دیا ہوگا، میرے اجنبی لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے بات چیت شروع کی، کہنے کے جی ہاں جی آپ بتائیں جی کون سی ایئر لائن سے آپ جا رہے ہیں، ہوٹل کون سا ہوگا اور وہاں پر کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی، فلاں ہوگا، اور انہوں نے دنیا کی باتیں مجھ سے پوچھی. وہ میں ان کو بتاتا رہا کہ بھائی ہمارے گروپ میں بھائی ماشاء اللہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، جو تم چاہ رہے ہو بھائی اللہ پاک دے دیں گے، تم اللہ کے مہمان ہو، وہ تمہیں دے گا. باہر ہمارے انتظامات ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ پوچھ چکے تو میں نے کہا جی کچھ سوال میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، پوچھیے آپ. جی آپ یہ بتائیں آپ حج پہ جا رہے ہیں، یہ کیا سوال ہے حج پہ جا رہے ہیں، ہم آئے اس لیے. میں نے کہا آپ کی نیت کیا ہے، کیوں جا رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں کیوں پسند کر لیا جانے کے لیے بھائی، اور دنیا میں تھوڑے گروپ تھے. تو میں نے کہا بھائی جس نیت سے آپ جا رہے ہیں، جس لیے آپ جا رہے ہیں، اور یہ گروپ ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں. کہنے لگے کہ آپ پھر کس لیے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہم نے تو بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، غلطی کوتاہیاں اتنی ہو گئی ہیں، اب ہم ڈرے سہمے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے جا رہے ہیں، معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کرے واپس آ جائیں. اب یہ بیٹھے ہوئے جو تک منہ دیکھنے لگے کہ واقعی یہ گروپ جو ہے ہمارے حساب میں نہیں ہے، اگر ہم ان کے ساتھ گئے بڑی ڈفیکلٹی ہوگی. میں نے کہا بالکل آپ نے صحیح پہچان لیا اور یہ سچی بات ہے، آپ کو صحیح اپنے مطابق کا رفیق چننا چاہیے، کیونکہ رفیق چننا حاجی کے لیے ہدایت ہے، یہ ضروری بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ صحیح رفیق سنیں. جیسے ساتھی ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر وہ خبریں پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے بندے قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہم یہ خبر پڑھ رہے ہیں،
مینا کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں یہاں پر ماشاء اللہ رہتے ہیں, بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا ان کو, میں نے ان کو پکڑا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خیریت ہے, تو بیمار ہو گیا کیا ہو گیا؟ نہیں نہیں, کہتے بیمار کوئی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اتنے پریشان حال میں مینا کے اندر کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے جی وہ آپ کو نہیں پتا, وہ ہماری کلیگ ہیں جی بلا ڈاکٹر صاحبہ, تو وہ بھی آئی ہوئی ہیں. تو میں حج کی مبارک دینا جا رہا ہوں. میں نے کہا ابھی تو حج پورا ہی نہیں ہوا, تو پہلے مبارک دینے جا رہے ہو, تو اچھی بات ہے بڑے بندہ وہ اندر ہوگی. تم بھی جاؤ جہاں سے عبادت کرو, ہم ہاؤس کے لیے جا رہے ہو, بے پردگی کرو گے. اب یہ جناب وہاں کہنے لگے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا, ہم نے کام کرنا ہے وہاں جا کر, پھر ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے. تو میں نے یہ لسٹ بنائی ہوئی ہے, سارے دوستوں کو جا کے میں نے وہاں پر ملنا ہے. اور پھر یہ میں نے کہا یہ تھوڑا سا وقت ہے عبادت کرنے کا تھا, تو اس وقت یاری دوستی کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھائی اللہ سے بھی تو تعلق جوڑا ہوا ہے, اس کی یاری کون نبھائے گا؟ یہ وقت اب اللہ کا یاد کا وقت ہے. تم اس وقت بھی جو ہے دوستوں کے لیے تو بنا کے ان کے پاس جا رہے ہو, چپ ہوا میں بھی تمہارا. یہ رفیق جڑنا ضروری ہے. اب کاش کے اس کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہوتا جو اس کو بار بار سمجھاتا کہ بھائی یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے, نہ دنیا کی باتیں کرو, نہ لوگوں کے ساتھ ملو جلو زیادہ, خاموشی سے حفاظت کرو, تو اس کا وقت جو ہے صحیح خرچ ہو جاتا. تو جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ بھائی اچھے اعمال کی طرح ہوتے ہیں. اسی طرح جب حاجی سفر کرتا ہوا سعودیہ میں پہنچتا ہے, وہاں پر کہتے ہیں دیوس کا بند تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے آج کل امیگریشن میں لگتے ہیں. تو ایک دو گھنٹے تو ہمیں بھی یہاں لگ جاتے ہیں, اور جہاں ملینز آف پیپل آ رہے ہوں تو وہاں چار گھنٹے پانچ گھنٹے لگ جانا کوئی عجیب بات تو نہیں ہے. پہلے زمانے میں جب ہمارے بڑے جایا کرتے تھے تو وہ ان کے پاس شپ ہوتا تھا, اور شپ جو ہے وہ جا کر سمندر میں ٹھہر جاتے تھے اور لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے. جدہ ایئرپورٹ کے اوپر تقریباً تین تین دن لگتے تھے امیگریشن پروسیس کے, یہ اپنے شپ پہ بیٹھے رہتے تھے. ون آفٹر دی ادر شپ جو ہے وہ جو ہے وہ کلیئرنس دیتے تھے, اس کی لوکیشن چیک کرتے تھے, ویزا لگاتے تھے, اندر بھیجتے تھے. آج کل جہاز ہوتے ہیں اور کمپیوٹر لگائے ہوتے ہیں وہاں پر, اور اس کے اندر ڈیٹا انٹر کیا ہوتا ہے یہیں سے ہی, لہذا چار گھنٹے پانچ گھنٹے میں امیگریشن ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے موت کا فرشتہ جب روح قبض کر لیتا ہے تو اب خبر کے اندر امیگریشن پروسیس ہوتا ہے. ہاں بھائی تم کون سی پارٹی کے آدمی ہو, کون ویزا شیزا لے کر آئے ہو کہ نہیں لے کر آئے, پوچھا جائے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے تاکہ تمہیں وہاں بھیجا جائے. جو جہاز ہوگا اس کو وہاں پر ٹرانسفر کیا جائے گا. لہٰذا بن کر نکیر آ جاتے ہیں, آ کے آپ امیگریشن پروسیس کرتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہاں بھائی تیرا رب کون ہے, کہ اللہ ویری گڈ پاس ہو جائے گا, سوال صحیح دے دیا جواب. دوسرا سوال پوچھا جائے گا اچھا بھائی تیرا رسول کون, اب کہے گا ساری زندگی میں نے سنت کی زندگی گزاری, سنتوں میں عمل کرتا تھا, مظلوم دعائیں پڑھتا تھا, ماشاء اللہ کہے گا میرا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تباہ کرتا تھا. آ جائے گا حبش کو سنیں گے, تیسرا سوال کا جواب بہت اچھا دے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا جائے گا اچھا زندگی کون سی والی گزاری, ارے کا وے آف لائف ہوتا ہے, ایک آدمی ہے وہ مسلمانوں والی زندگی گزارتا ہے, اس کا لباس, اس کا کھانا پینا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیسے کھانا ہے, ہاتھ سے کھانا ہے جی, دسترخوان بچھا کے کھانا ہے جی, کیا کرنا ہے, یہ سارا وے آف لائف, نکاح کیسے کرنا ہے جی, تو یہ سارا وے آف لائف, اس میں ساری عبادات بھی آ گئی. ایک آدمی ہے وہ کہتے جی میں بھی خود ساکی پوجا کرتا ہوں, بھائی کیسے کرتے ہو, میرے پاس یہ جو ہے پیانو ہے میں اس کو بجاتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے میں ایک پوئم پڑھتا ہوں اللہ کے نام کی تعریفیں کرتا ہوں. بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ نہیں کیا, یہ تم کیا پیانو بجاتے ہو, دوسرا آدمی کہتا ہے جی میں تو دو رکعت کی نفل پڑھتا ہوں تہجد کی اور کھڑا ہو جاتا ہوں اور اللہ کا کلام پڑھتا ہوں ماشاء اللہ میرے کہنے کے مطابق کام ہو گیا. اب حالانکہ وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. یہ جو مختلف دین ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کیا چیز ہے بھائی, ہر آدمی خدا کی ہی پوجا کرنا چاہتا ہے, ابھی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے, لیکن ایک ہے ایکسپٹڈ اور دوسرا ہے کہ نہیں. تو اب ایک عبادت کی اللہ تعالیٰ نے پسند کر لی, اب آپ نے وہ عبادت کر کے اس دنیا سے گئے, ان سے پوچھا گیا ہاں بھائی کیا تمہارا وے آف لائف تھا, انہیں کہ اسلام, پانچ وقت کی نماز پڑھتا تھا بھائی, روزے آتے تھے روزے رکھتا تھا, مال اکٹھا ہوتا تھا زکات دیتا تھا, حج کا وقت آیا حج کیا, لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ ہوتا تھا, میں اللہ سے ڈرتا تھا, ان کے مال کو نہیں کھاتا تھا اور اس کے مطابق میں اپنا معاملہ کرتا تھا ہے جی, اور ماں باپ کی عزت بچوں کی تربیت یہ معاشرت چلاتی ہے, اپنے اخلاق کو میں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹھیک رکھا, میں نے جھوٹ نہیں بولا, غیبت نہیں کی, بہتان نہیں باندھے ہے جی, میں نے کوئی بری باتیں نہیں کہی, ایسا میں نے زندگی گزاری, کہیں گے شاباش تو نے اپنی زندگی کو صحیح گزارا, مسلمان تو کامیاب ہو گیا, اب تو میٹھی نیند سو جا. یہ دیکھ تیرے لیے دو گھر بنائے ہوئے تھے, ایک جنت میں تھا اور ایک جہنم میں تھا, اگر تو برے کام کرتا تو اس جہنم میں چلا جاتا, تو نے اچھے کام کیے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری, اب تیرے لیے یہ ٹھکانا جنت کا ہے, لہٰذا وہ کھڑکی کھول دی جائے گی, وہاں سے اب کیا ہوگا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور مزے مزے کی خوشبو, اور جناب کیا بات ہے کیفیت آئے گی, کہا جائے گا اب تو سو جا, جیسے دلہن سوتی ہے کیونکہ دلہن کو پھر دلہا ہی جگاتا ہے, اب تیرا پروردگار پھر دوبارہ تجھے جگائے گا, اس وقت سے تو مزے کی نیند سو گا, مزے لہٰذا یہ آرام کرے گا. اسی طریقے سے بھائی جو امیگریشن پروسیس ہو گیا, ویزا تھی ہر چیز تھی ہے جی, انہوں نے چمپے لگائے, اب یہ کیا کرے گا, بکی اور مدینہ میں جائے گا مزے کی زندگی گزارے گا, وہاں اس کو ٹائم مل گیا, انہوں نے لکھ کے لگا دیا بھی یہ وہاں جا کے وقت گزارے گا, مزے ہو گئے باہر نکلے گا خوشی خوشی ماشاء اللہ الحمد للہ, اب میرے لیے گڈ اپرچونیٹی. اب دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی دیکھو جو بندہ مرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مومن جو ہے وہ ساری زندگی یہ جو ذکر مراقبے میں بتائے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, مٹی میں انتظار کرتے ہیں, یہ دنیا انتظار کا ہے, یہاں پر انتظار کیا جا رہا ہے کہ بھائی ایک دن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنی ملاقات نصیب کرے گی, تو لہٰذا یہ دنیا میں ہم انتظار کر رہے ہیں, ویٹنگ ٹائم ہے, موقع فرشتہ آئے گا کہے گا اللہ تعالیٰ نے بلا لیا آؤ بھائی ماشاء اللہ چلو بھائی, اور جو بندہ انتظار میں ہی بیٹھا ہوگا وہ تو جب مرے گا ویری گڈ چلو بھائی ماشاء اللہ میری باری آ گئی چلو بھائی چلو چلو اللہ کی ملاقات. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروا دیتے ہیں, کتنی موت ان کو اچھی لگتی ہوگی ایسے لوگوں کو, اللہ والے اس طرح سے انتظار کیا کرتے تھے کہ موت آ جائے گی, کبھی انتظار ہوتا ہے حفاظت کے ساتھ اپنے آخری دم کلمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے وہ رخصت ہوتا ہے, اور مقصود کیا ہے اللہ کی نکاح اللہ کی ملاقات, اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل جب آئے اور ساتھ ملک موت آئے انہوں نے کہا جی اللہ نے ملاقات کے لیے بلا لیا, اللہ نے بلا لیا, اس سے اچھی ملاقات اور کیا ہو سکتی ہے, یہ بہت پسندیدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کو لاک کر کے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں گھر کو کھولتے ہیں اندر دیکھتے بندہ کھڑا ہوا ہے, ابھی کے گھر میں ایک بندہ بغیر اجازت سے تم کون ہو کیسے آ گیا, یہاں کیا کسی سے اجازت کی ضروری ہوتی, میں تو حکم کا پابند ہوں, میں تو ملک الموت ہوں اور میں آیا ہوں روح قبض کرنے کے لیے, تو
یہ کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ خلیل کہتا ہے ابراہیم خلیل، ابراہیم تو دوست ہے، اور دوسری طرف سے کبھی دوست دوست کو مارتا ہے؟ مار دے گا اپنا کرو اچھی بات کی ہے تمہیں، اب یہ یار یہ عجیب بات ہے، واقعی ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے دوست ہے، خلیل اللہ ہے، اب ان کی روح قبض کرنا تو ویسے ہی سینسٹیو کام تھا، اوپر سے انہوں نے ڈانٹ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی تم روح قبض کرنے آ گئے ہو اور دوست دوست کو مار دے گا. اب فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے رسول کیا تھا، آپ کا پیارا دوست تو کہتا ہے کہ بھائی دوست دوست کو نہیں مارتا، اور یہ موت کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، آؤ اب ملاقات کرو. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ دوست دوست کی ملاقات کے لیے انکار نہیں کرتا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جلدی کا، اب سے ملاقات کا وقت. تو جس طرح موت جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملواتی ہے، بھائی اسی طریقے سے حاجی جو ہے یہ طواف زیارت کرتا ہے، اس کو بھی نکاح نصیب ہوتی ہے وہاں قلب سے، یہ بھی اس دولت کو پاتا ہے جو وہاں پر ملتی ہے، بانٹی جاتی ہے، اللہ کی ملاقات اس کو نصیب ہوتی ہے. اس اعتبار سے بہرحال یہ جو ہے نا حج ماشاءاللہ موت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، بیت اللہ کا دیدار ہوتا ہے، مرنے کے بعد مومن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور حاجی کو بیت اللہ کا دیدار. اب کیا ہوتا ہے حشر کا دن آ جاتا ہے، حشر کے دن کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اس دن بھی تو معافیا مانگیں گے نا، جو لوگ وہاں جائیں گے اب ادھر سے جنت ادھر سے جہنم کھڑے ہوئے کیا کریں گے، روئیں گے اللہ معاف کر دیجیے. تو کسی طرح جب حاجی جاتا ہے وہ بھی جا کر اس طرح سے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگتا ہے. اب حشر کے دن اگر کسی کے پاس کوئی نیکی کی کمی ہوگی تو وہ پھر کیا کرے گا، وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کے پاس جائے گا، کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو، وہ انکار کرے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بیٹے کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو. یعنی یوں سمجھے کہ وہ وانڈنگ اراؤنڈ ہوتا ہے نا، کہیں ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، چل رہا ہے، ایک ایک کی جنت کر رہا ہے، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو، کسی طرح بس ایک نیکی کی کمی ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا ورنہ میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. یہ کیفیت ہوگی وہاں پر حشر کے دن. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی صفا سے لوگ مروا جا رہے ہیں، مروا سے آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے حاجی کو ایک ایک نیکی اکٹھے کرنے کا ہرس چڑھا ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے اس کو، لیکن اب وہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کیفیت میں ہے. تو یہ جو صفا اور مروہ ہے کے درمیان اس کا کبھی بھاگنا اور کبھی چلنا، سبحان اللہ، اور نیکیوں کا اکٹھا کرنا، حشر کے دن لوگوں کا ادھر ادھر جانا، ایسا محسوس ہوتا ہے. اسی طرح میدان حشر جو ہے وہ ایک بڑا سارا میدان ہوگا جہاں پر ایک وقت مقرر تک انسانوں کو ٹھہرنا پڑے گا. اسی طریقے سے جو میدان عرفہ ہے یہ بھی ایک میدان ہے، اور اس میں بھی جائے اکرام کو ایک وقت ٹھہرنا پڑتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آگے جائے. مرنے کے بعد اللہ رب العزت جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اس لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں یا اللہ بغیر حساب کے معافی دے دینا. تو بھائی اسی طریقے سے حج بھی اسی طرح ہے کہ انسان کو یہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، کچھ جا جاتے اس کے بالکل پاک اور صاف واپس آتے ہیں. فرمایا حدیث میں کہ ایسے پاک ہو جاتے ہیں جیسے ان کی ماں نے اس کو آج جنم دیا، آج پیدا ہوئے، فریش بورن، فریش سٹارٹ، ایسے یہ ہو جاتے ہیں. لہذا حاجی جو ہے وہ بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حشر کے دن جب اللہ بغیر حساب کے معافی دے دیں گے تو اس وقت بھی انسان کے ٹوٹل زندگی کے گناہ معاف ہوں گے.
جائے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ حج کا سفر جو ہے یہ آخرت کے سفر سے اس کی بڑی سملیرٹی ہے. ایک اور سملیرٹی بھی ہے حج کے سفر کی, وہ کیا ہے کہ بھائی جب کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی محبت میں دیوانہ ہونے لگ جاتا ہے اور اس کی جو کیفیات ہوتی ہے وہ کیفیات جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے فال ان لو, اگر کوئی فال ان لو ہو جائے تو وہ کیفیت حاجی کے اوپر بھی ہوتی ہے, سملیرٹی ہوتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بھائی اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے اوپر کیفیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ٹرو لور نہ ہو. اس کا ٹرو لور ہونا مینڈیٹری ہے. اگر وہ خالص محبت کر رہا ہے تو اس کے اوپر کیفیت آ. بالکل اسی طرح جو حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی محبت کرتا ہے, جو ہی حج کا سفر شروع ہوگا آپ اس حاجی کی سیریس ڈس میں میجر ڈسٹ فیل کریں, اس کے اندر عجیب محبت کی کیفیت ہوگی. بس حج کی بات سنتے ہی اس کی کیفیت بدل جائے گی. اب جب محبت ہوتی ہے تو محبت جو ہے انسان کو اپنی سراؤنڈنگ سے بے پرواہ کر دیتی ہے, کیئرلیس ہو جاتا ہے. بس اپنے محبوب کی فکر ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے بس اس کی فکر ہوتی ہے. اور ایسا دیکھا کہ جو ٹرو لو کرنے والے ہوتے ہیں ان کا لباس جو ہے اگر وہ پہنیں گے تو وہی پہنیں گے جو محبوب کو پسند ہے, جیسا لباس وہ چاہتا ہے ویسا پہن لیں گے. اور جیسی وہ یعنی کہ اس کو ڈیکوریشن چاہیے, اپنی پریپریشن وہ محبوب کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنی ڈیکوریشن کرے گا. اگر محبوب کی ڈیمانڈ نہیں ہے مثال کے طور پر تو یہ اپنی ذات کے لیے آپ کو ڈیکوریشن ہی نہیں کرے گا. اس کو پوچھیں گے پھر کیا ہوا تمہارے گھر بار کھلا ہوا ہے, بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں جی, اور کپڑا جو ہے تمہارا میل ایسا ہو رہا ہے, اور جناب تم نے اپنے نہ کوئی نہائے نہ کوئی ایسا, تو عجیب وہ حال ہے. وہ کہے گا جی محبوب دور ہے, مجھے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے جی. شہرا نے بڑے بڑے اشعار لکھے ہوئے ایسے کہ ابھی بند سور کے میں جاؤں تو کہاں جاؤں ہے جی, اگر محبوب ہوگا تو بنوں گا سبروں گا اور سجوں گا سب کچھ کروں گا اس کے لیے. تو دوسرے لفظوں میں محبت انسان کو بس اپنا دیوانہ کر دیتی ہے اور باقی تمام چیزوں سے اس کے تعلق کو توڑ دیتی ہے. بالکل اسی طریقے سے حاجی جو ہے اب جب یہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے یہ بھی دنیا سے بھی پرواہ ہو جاتا ہے, فکر نہیں جاتا. بس اب یہ کیا کرتا ہے دو چادریں پہن لیتا ہے. کیوں محبوب چاہتا ہے کہ دو چادریں پہن لو تو یہ دو چادریں پہن لیتا ہے. محبوب کہتا ہے کہ نہ تم عطر لگاؤ نہ تیل لگاؤ نہ بالوں کو کنگھی دو جی, پاؤں میں بس چپل کی پہن لو. ایک دیوانے والی کیفیت نظر آنی چاہیے حاجی کی, تو وہ حاجی بھی ویسی شکل بنا لیتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل متاؤ دنیا قلیل. اگر اللہ فرماتے بھائی اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤ تو اچھے کپڑے پہننے کے لیے تو کوئی دہائی نہیں تھی. اللہ کتنے اچھے کپڑے پہنے, کیا کرے کون سی خوشبو لگائے, اللہ تیرے گھر آ رہے ہیں, کتنا مشکل ہوتا تیار ہونا. اللہ کے گھر بھی آ رہے ہیں کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, تیار ہونا ہی مشکل امپاسبل ہو جاتا. اچھا چلو جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو بھائی ٹیکسی جو سلوا لیتے ہیں, اور جو ہم جیسا غریب فقیر ہو وہ کیا کرے گا, ان کے تو ہوتے کپڑے جیب جیب قسم کے, کیا وہ چیزیں لگواتے ہیں. وہ کہتے جی اس کو جو ہے گولڈن وہ جو ہے گولڈ کے تار کے ساتھ کیا جائے کہ وہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں, چھوٹی بات تو نہیں ہے نا, میرے کپڑوں کو گولڈ کی تار سے سیا جائے. کیسے تو لہٰذا پیسے والے تو بھائی اب گولڈ کی تار سے جاتے, لیکن آپ یہ دیکھو زمانہ جاہلیت میں یہ بات جو سردار تھے نا وہاں سے مکہ سے انہوں نے نافذ کی یہ آرڈر. وہ کہتے تھے کہ بھائی تم اللہ کے گھر آئے ہو اور یہاں پر اگر حج کرنا ہے تو برکت والا لباس پہننا پڑے گا. احرام والی بات تو اللہ کا احسان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے, کروڑوں درود و سلام ان پر جن کی رحمت سے مہربانیوں سے ہمارے لیے دین آسان ہو گیا. ورنہ کیا تھا, وہ کہتے تھے ہمارے سے لباس خریدنا پڑے گا. لہٰذا جو پیسے والے ہوتے تھے وہ وہاں جا کے بڑھیا سے بڑھیا لباس ان کی مارکیٹ سے خریدتے تھے, ان کی پرٹیکولر دکانیں ہوتی تھیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بعض عبادت خانوں میں جانے کے لیے انہوں نے کپڑے بنائے ہوتے ہیں, جی بلیک کپڑے پہننے, اپنا کلر پہننا ہے, یہ ڈیزائن ہے, وہ ڈیزائن ہے, کرنے عبادت جا رہے ہیں اللہ کو ملنے کے لیے. اب یہ کپڑوں کے ڈیزائننگ ان کو ڈیزائن بہت ہو گئی ہے, ساروں نے بلیک کپڑے پہننے. اب جس بیچارے کے پاس نہ ہو اس کے گھر تو موت بھی ہوگی, اوپر سے کالے کپڑے بھی ڈھونڈتا پھرے وہ. جبھی تو دو دو ہفتے ڈیلے کیا جاتا ہے میت کو دفنانا, انتظامات کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر جائیں گے اور جا کے سیریمنی کریں گے. تو اسی طریقے سے وہ لوگوں کے لیے مینڈیٹری ہوتا تھا کہ یہاں سے لباس خریدنا ہے. اب جس کے پاس نہیں ہوتا تھا لہٰذا انہوں نے کہا بھائی بغیر لباس کے تمہیں تباہ کرنا. آپ سوچے کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, بہن ہوگی, وہ اللہ کے گھر اس زمانے میں آتا ہوگا اور وہ ننگا کر کے طواف کرایا جاتا ہوگا, کتنی ڈپریشن اس کو ہوتی ہوگی, کتنی ڈپریشن ہوتی ہوگی. آپ کو ہزاروں نے ایسا آرڈر دیا ہوتا تھا کہ ننگا طواف کرو اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں, یعنی اس کی غربت کا اعلان پوری دنیا میں کیا جاتا تھا کہ یہ غریب کی رات. آج الحمد للہ کیا بادشاہ اور کیا فقیر سب پہن کے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ جی یہ فلاں ملک کا بادشاہ ہمارے پاس سے گزر گیا. آخر بادشاہ آئے ہوتے ہوں گے نا, حاجی کو پرواہ نہیں کسی کون سا بادشاہ گزر رہا ہے. اچھا بڑے بڑے وزیر بھی آئے ہوئے ہوں گے, بڑی شان والے ہوتے ہوں گے, ہے جی بڑے ڈیلیگیٹس بھی آتے ہوں گے, وہاں پتہ نہیں چلتا کون ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے, کیا آیا ہوا ہے, سورے جا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا؟ تو عاشقوں کے اوپر بھائی یہ ظاہری زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے اور حاجی کی بھی اسی طریقے سے یہ ساری زینت ختم. جو عاشق ہوتا ہے اس کے بال بھی اسی طرح مٹی مٹی اور بے پرواہ, حاجی کے بھی اسی طرح فرمایا الحاج 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 حدیث مبارک کے بارے الفاظ ہے اس میں صحیح لکھے ہوئے, حاجی بکھرے ہوئے بالوں والا میلا کچیلا ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے کہ انظر الاب زواری بیتی, میرے گھر کے عاشقوں کو مشتاقوں کو یعنی جو محبت کرنے والے ہیں میرے گھر سے محبت کرتے ہیں, حدیث مبارک کے الفاظ ہے کہ ان کو تم دیکھو, اللہ کے حکم سے بتایا جا رہا ہے کیا ہے, قد جاؤنی یہ کیا لے کر آئے ہیں, شعثا حبرا یہ بکھرے ہوئے بال اور مٹی مٹی والے سر لے کر آئے ہوئے. واہ واہ میرے عاشقوں کو دیکھو تو صحیح دنیا سے کیسے بے پرواہ ہو کے آئے ہوئے. اس لیے حاجی کو اس چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ کہ اپنے مین پچار کو دور کرے حج کے دوران منع ہے. اب گرمیوں کا موسم آ رہا ہے, حج گرمیوں میں ہوا کرے گا, پسینے آئیں گے, خوشبو ہو جائے گی, اب ہمیں تو یہاں عادت ہے ڈیوڈرنٹ لگانے کی, وہاں تو نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ تو ایک قسم کی آئلی چیز ہے, منع ہو جائے گا. لہٰذا اب اسپینڈ بھی کر رہا ہوگا, پسینے بھی آ رہے ہوں گے اور اوپر سے وہ اس ایریا کے اندر ڈسٹی بھی ہوتا ہے, ڈسٹ بھی ہوگی, اچنگ بھی ہو رہی ہوگی, ہے جی, اور سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے, بال بھی بکھرے ہوئے ہوں گے, داڑھی ہے تو اس میں مٹی چلی جائے گی, اور چادریں پہنی ہوئی ہیں اور یہ چادریں سفر کی وجہ سے مہنگی مہنگی ہو جاتی ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا اس کے اوپر گر رہا ہوتا ہے, اور حاجی جب چادر بدلتا ہے تو کیا ماشاء اللہ پورا دنیا کا میپ ہوتا ہے, وہ چادریں پہنی ہوتی ہیں. اچھا پھر یہ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو یہ بھی بڑی عزت کی حقیقت ہے, وہ پوئم یاد کرتے ہیں, کوئی شعر یاد کر لیتے ہیں یا کوئی اچھی اچھی باتیں یاد کر لیتے ہیں. اب آپ ذرا سا ان کے قریب جائیں گے تو وہ شعرا کے وہ اشعار پڑھیں گے, اگر خود شاعر ہے پھر تو خدا بچائے اسے, نہیں جی پھر تو وہ چھوڑے گا ہی نہیں, کیا کیا عجیب عجیب باتیں کرے گا. تو اس کا چکا ہے اظہار کرنے کو, محبت کا شوق انسان کو چپ رہنے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے لیے حاجیوں کو بھی ایک پوئم دے دی, اب حاجیوں کو حکم دے دیا کہ اونچی اونچی آواز میں کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. واہ 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 پوئم ہوتی ہے, کتنی اچھی یہ پوئم ہے, آپ یقین جانے میں سارا سال پڑھتا رہتا ہوں, کب وقت آئے گا پھر ہم یہ لبیک اللہم لبیک کے ترانہ گائیں گے, کتنا مزہ آئے گا. کیوں کہ یہ تو ترانہ بھائی صرف حج میں ہی گایا جا سکتا ہے, باقی کسی جگہ پڑھیں گے تین چار دفعہ تو جو چاہتی کہیں گے بھائی چپ کر کے بیٹھو کیا ہو گیا آپ کو, خود ایسے آپ شو بتا رہے ہیں, لیکن وہاں عجیب کیفیت ہوگی. کیا ہوگا وہاں پر, جو آہستہ پڑھے گا اس کو حکم دیا جائے گا اونچا پڑھ بھائی, عورتوں کے لیے ہے کہ وہ آہستہ پڑھے, مردوں کے لیے حکم کہ اونچا پڑھو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج وداع کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھی اصحاب یہ ترانہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے, فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اونچی آواز میں یہ لبیک اللہم لبیک پڑھے. واہ بھائی واہ, وہ تو پہلے ہی محبت کرنے والے لوگ تھے, ان کے اوپر تو پہلے ہی جنون تھا, عاشق تھے وہ, تو پھر کیسے پڑھتے ہوں گے. سبحان اللہ, اسلامک ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جناب تھوڑا وقت پہلے تک یہ لبیک اللہم لبیک حاجی اتنے زور سے پڑھا کرتا تھا کہ مکے والوں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے ساری ساری رات جیسے اب بسز آتی ہے نا, ایسے لوگ پیدل آیا کرتے تھے اس زمانے میں, تو حاجیوں کے یہ شور سنتے رہتے تھے. ان سے اگر پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ڈفرنس فیل ہوتا ہے پہلے کے حاجیوں میں اور اب کے حاجیوں میں, انہوں نے کہا کہ پہلے حاجی آتے تھے ان میں بڑا جوش ہوتا تھا, وہ سارے لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے, اب حاجی آتے ہیں بس میں انگتے ہوئے نیند کرتے ہوئے یہ کرتے ہوئے آتے ہیں, مکم گرم آ گئے داخل ہو جگاتے ہیں, اور بھائی اٹھو لبیک اللہم لبیک پڑھو, حاجی صاحب سو رہے. کیوں دل میں وہ شوق نہیں ہے, وہ محبت نہیں ہے, دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں, دنیا نے ان کے دلوں کا شوق ختم کر دیا, اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رہا. ورنہ اب حاجی کے لیے کتنا سفر طے کرنے کے بعد اب مکہ آ گیا اور اب تو بھائی جوش ورز اللہ پیدا ہو جاتا, اب تو یہ نعرے لگاتا, اب تو بے قرار ہو جاتا, اس کو نہ دائیں کی فکر ہوتی نہ بائیں کی فکر ہوتی, کون کیا کہتا ہے کون بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنے گیت گاتا اپنے شور مچاتا, کیسے برداشت ہو سکتا ہے. یہ تو اب اس گھر میں پہنچ گیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچے ہم اس کے گھر تک, دل گم گشتا میرے حق میں تو رہبر نکلا. یعنی دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جیسے بندہ گم ہو جاتا ہے نا, تو گم ہو گیا اب وہ ڈھونڈتے 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 داخل رکھ محبوب کے گھر پہنچ گیا. تو یہ میرا دل اللہ کی یاد میں ایسا گم تھا ایسا محب تھا کہ بس میں اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا چلتا رہا اور بلا آخر میں اس گھر تک پہنچ گیا. میری اس محبت نے مجھے اپنے رب کے گھر تک پہنچا دیا, جس نے دل نے آج کوئے یار پہ پہنچا دیا. یہ جو میرے دل کے اندر یہ جو انٹینسٹی تھی لب آف اللہ کی, اس نے مجھے اللہ کے گھر پہنچا دیا. فرمایا جیتے جی میں گلشن جنت میں داخل ہو گیا, اپنی زندگی میں میں گارڈن آف پیراڈائز میں داخل ہو گیا. یہ ایسا بیوٹیفل گھر تھا جہاں اللہ نے پہنچا دیا. اسی طرح حاجی کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں سے کئی بڑا بڑا ہوتا ہے جی. یہ بڑی مینڈیٹری چیز ہے. اس وقت اس محبت کو مانگے اللہ تعالیٰ سے. تمام حجاج کرام خاص طور پہ دور دراز بیٹھے ہوئے حجاج اس پروگرام کو سن رہے ہیں, ان سب سے یہ درخواست ہے بھائی ضرور مانگو اللہ تعالیٰ سے. یہ مانگنے کا وقت ہے. اس وقت جو ہے نا ایسی کیفیت ہو کہ ایک شاعر کہتا ہے لالا کر لینے للہ نہ چھیڑے احباب, کہتے ہیں مجھے رونے دھونے دو اے میرے دوستو, مجھے نہ چھیڑو, مجھے نہ تنگ کرو, مجھے بادر نہ کرو, مجھے رونے دو. ضبط کرتا ہوں تو تکلیف سوا ہوتی ہے, میں اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میری یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے, میری محبت اور انٹینسیفائی ہو جاتی ہے. تو اس وقت مجھے نہ بادر کرو. فرمایا کنواں میں آہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں, یہ سارا جو ہے نا ڈفرنٹ ورائٹی آف ایکسپریشن آف جو لو ہے نا وہ ہے اس میں بتائے گئے کہ جب میں بلاتا ہوں کہتا ہوں جو بھی اس کی فیلنگ ہوتی ہے تو وہ فرماتے کنواں میں آہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں سناؤں درد دل طاقت اگر ہو سینے سننے والے میں. فرمایا اگر تیرے پاس طاقت ہے تو میں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کروں, پھر میری باتوں کو تو سن, پھر میری کیفیت کو تو محسوس کر, تو تجھے اندازہ ہوگا کہ میری کیا حالت ہوئی ہوئی ہے. دم بدم سینہ سوزاں سے لکر نالا گرم, یہ ایک ایک جو میں برش لیتا ہوں اس سے جو ہے میری یہ جو محبت ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہے, اس سے جو ہے اور میری جو ہے ہیٹ اپ ہوتا ہوں, میرے اندر اور یہ محبت بڑھتی ہے. پڑھ نہ جائے انتظار میں آئے بلبل, یہ جو چھوٹی سا برڈ ہوتا ہے جس پیرو ہوتی ہے, یہ جب جو ہے اپنی ذکر کرتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جیسے وہ ذکر کرتے کرتے ایسا نہ ہو جیسے اس کے منہ میں زخم ہو جاتا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی جب اپنی محبت کا ذکر کروں تو میرے دل میں بھی ایک درد اور یہ زخم نہ ہو جائے. بے خودی شوق کی اور غرض تمنا ان سے, میں تو بالکل بے پرواہ ہو گیا اپنے اس شوق میں, اور میری تمنا کیا ہے نہیں معلوم کہ منہ سے میرے کیا کیا نکلے. میں تو اس کیفیت میں ہوں, پتہ نہیں میں جب بولوں گا پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنی محبت میں کہہ جاؤں گا. تو مجھے نہ چھوڑو, کسی کی یاد نے کیا کیا نئے تحفے دیے ہم کو, ہے جی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جی. یہ سفر حج اس کی وجہ سے میری کیفیت ہوگی, اس کی وجہ سے کیا کیا نئے نئے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کیفیات اور پریزنس دیے. جگر میں چھیس دل میں درد لب پر آب نالے ہیں, یعنی وہ بتا رہا ہے کہ جیسے میرے جگر میں جو ہے ایک دیر ہے اور دل میں ایک انٹینسٹی ہے, اور اسی طرح میری زبان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں کر رہی ہے. تو یہ کیفیت ہے. کون ہوتا ہے مونس شب غم, تو وہ کہتے ہیں کہ جو رات ہوتی ہے جی ہم والی رات, اس وقت کون ساتھی بنتا ہے, نالا ہوتا ہے آہ ہوتی ہے. یہی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کہہ رہا تھا ایسی آوازیں نکالتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ جب میں اللہ کی محبت میں اس وقت اتنا انٹینسیفائی ہو گیا, اتنا پین فل ہو گیا ہوں کہ اب میرے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں رہا, یہ سوائے اس کے کہ میں اللہ کی باتوں میں اب اس طرح سے اپنی یہ جو فرمایا کہ فغا میں آہ میں فریاد میں شیون میں نالے ہیں, یعنی ایسا کیفیت میرے پر آ گئی. سبحان اللہ, یہ حاجی کی کیفیات ہوتی ہے. اور جب حاجی وہاں پر پہنچ جاتا ہے پھر تو سبحان اللہ اور بھی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. ابھی تو کہیں نہیں ہے, جب وہاں جائیں گے تو پھر تو بے حال ہو جائیں گے. محبوب کی یاد میں تڑپنا اتنا, اور جب محبوب سے ملاقات ہو جائے پھر تو انسان سے قرار ہو جائے گا کیسی بھی کیفیت ہوگی. تو ایک شاعر وہ کہتا ہے مر علی الدیار دیار لیلا, وہ کہتا ہے کہ میں جب لیلا کے شہر میں پہنچتا ہوں, اپنے بلند کے شہر میں پہنچتا ہوں, کیا ہوتا ہے مر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار. میں کیا کرتا ہوں پھر لیلا کے شہر کی دیواروں کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو, کبھی کہا
اسی طرح حاجی جب جاتا ہے تو وہ جب اپنے محبوب کے شہر میں پہنچ گیا تو اب وہ کیا کرتا ہے, کبھی وہ حج ریاست کو بوسا دیتا ہے, کبھی وہ جو ہے کعبے کعبہ کو جا کے بوسے دیتا ہے, کبھی جو ہے غلاف کعبہ کو پکڑ لیتا ہے, کبھی بے قرار ہو کے ملتظم سے لپٹ جاتا ہے, کبھی طواف کرتا ہے, کبھی صفا کبھی مروہ پہ دوڑتا ہے, عجیب بے قراری ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے کوئی اپنے محبوب کے شہر میں پہنچ گیا, اب ہر ایک کو چومتا پھرتا ہوتا ہے, ہر ایک کو جو ہے پیار کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کعبۃ اللہ, یہ اللہ کا گھر. اچھا کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ بھائی وہاں کی چیزیں لیں گے, اچھا بھائی اس کو بھی چوم رہے ہوں گے, وہ کہیں گے بھائی اس کو کیوں چوم رہے ہو, یہ تو میڈ ان چائنا لکھی ہوئی ہے, اس کو کیوں چوم رہے ہو, بھائی اللہ کے گھر کا چھوٹ گئی ہے جی, اللہ کے گھر گھر ہے یہاں مکہ مکرمہ, یہ بھی آ گئی ہے, اب میں اس کو بھی چوموں گا. یہ اب اس کی کیفیت ہوتی ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میں ایک دفعہ جو ہے وہاں پر صفا مروہ پہ چل رہا تھا, اب ایک عورت آئے پیچھے سے ہاتھ لگائے کندھے کو اور اپنے ہاتھ میں کچھ چنا, میں نے کہا یار یہ تو حجر اسود ادھر تھا, یہ میرے پیچھے کیوں لگ گئی, میں اتنا انکمفرٹیبل ہوں. تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, اجنبی عورت ہے. اب چونکہ وہاں میں نے محسوس کیا کہ ہر چیز کو چومنے کو نہیں چاہتا ہے, اب وہ دیواروں کو بھی چومتی پھرتی ہوگی تو بندہ اس کو ایسا نظر آتا ہوگا, وہ اس کو بھی جا کے ہاتھ لگا لگا کے چوم رہی ہے, سب کو حجر اسود سمجھتی ہے. وہاں پر اس کی ایسی کیفیت ہے جیسے شاعر کہتا ہے, امر تیاری تیار لیلا, جب میں لیلا کے شہر میں پہنچا, قبل دل جداری و دل جدار, تو میں نے جو ہے بوسے دیے, جا کے چکیا کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی سجدے میں پڑ کے اپنے پروردگار کو منایا, بس باہر سے جی چاہتا ہے کہ واقعی جو ہے بندہ جائے اور کعبۃ اللہ کے ساتھ لپٹ جائے. فرمایا حجر اسود کو جب کوئی بوسہ دیتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کے ہاتھ سے بوسہ دیا. کمال ہو گیا. ملتزم ایک جگہ ہے حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ایک دیوار ہے, فرمایا اس کے ساتھ جو بندہ لپٹ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے گلے لگ گیا. تو وہ جگہ ایسی بنائی گئی ہے, اللہ کے نبی ملتزم کے ساتھ لپٹ گئے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے دیکھے, بھئی یہ تو وہ جگہ تھی جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ بھئی ادھر بت ہوتے تھے, بتوں کی پوجا ہوتی تھی, فلاں یہ وہ جو کچھ بھی وہاں ہوتا ہوگا پہلے زمانہ جہلیت میں. ان کو بھی تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی آج پھر کعبۃ اللہ کی دیوار سے یوں لپٹے ہوئے, یہ کیا معاملہ. تو جب تعجب کے ساتھ دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا, عمر یہ مقام ایسا مقام ہے کہ یہاں لپٹنے والا یوں ہی روتا ہے, یہ رونے کی جگہ ہے, یہاں لپٹنے کی جگہ ہے. ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں, اب دیکھیں نا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرنی تھی کسی نہ کسی طرح, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی جہت نہ دیتا تو کوئی مشرق کو منہ کرتا, مغرب کو کرتا, کوئی ادھر کرتا, کوئی ادھر کرتا, کہاں منہ کر کے پڑتے, کتنی انسان کو بے قراری ہو جاتی. ہم کعبۃ اللہ کو ہی چوم رہے ہیں, کعبۃ اللہ کے پتھروں کو نہیں چومتے. ہندو کیا سکتا ہے کہ ہم مورتی کو چومتے ہیں, تم کعبۃ اللہ کے پتھروں کو چومتے. بھائی جب کعبۃ اللہ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو پتھر وہاں توڑ دیے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے رکھا جاتا ہوگا یا ڈسپوز کیا جاتا ہوگا, تو اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اگر ان پتھروں کو وہاں سے ہٹا دیا. ہم کعبۃ اللہ کے پتھروں کو نہ چومتے ہیں نہ اس کی طرف منہ کر کے, یعنی کہ یہ سمجھے کہ ان پتھروں کی عبادت نہیں کرتے, بلکہ ہم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں. ایک فرق ہے. اور کعبۃ اللہ ہمارے لیے فقط ایک جہت ہے, یعنی ایک ڈائریکشن ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہے, یہ ڈفرنس ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حکم دے دیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو,
تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور جو ہے شیطان نے نہیں کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بھائی یہ میرا گھر ہے اور حقیقت میں ہوا بھی یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جانی ذاتی جانی اور حکم دیا سب کو کہ اب سجدہ کرو. اب اللہ تعالیٰ نے تجلیات وہی اللہ پہ ڈال دی ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے اس جہد پہ جا کے سجدے کرنا اور اس سے لپٹنا اور اس سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں جانے کو قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. لوگ سمجھتے ہیں حج کی تیاری ہے کہ کپڑے ہے جی اور پتنی کیا کیا چیزیں بھائی وہ ٹیکسی میں رکھ لینے چاہیے فلاں چیزیں. حج کی تیاری یہ نہیں ہے, حج کی تیاری یہ ہے کہ ہم جو ہے یہیں سے معافی مانگ لیں تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو جائے, ہم پاک اور صاف ہو جائیں. ہمیں ان دنوں میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے اور پھر کوئی نیک اعمال جیسے خوشبو لگائی جاتی ہے ایسے نیک اعمال کو اکٹھے کر لینے چاہیے. استغفار کر لیں, درشی پڑھ لیں اور اسی طریقے سے جو ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, کلمہ لا الہ الا اللہ خوب کثرت سے آج کل پڑھ لیں اور لوگوں سے ان کے حقوق ان کے معاف کروا لیں. اب اللہ سے معافی کروانے جا رہے ہیں, اگر پیچھے سے 100 بندہ جو ہے ان کے حق ہوں گے کیا کریں گے؟ تو حق معاف کروانے کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی ہم لوگوں سے یہ کہہ دیں, یہ نہ کہیں کہ بھائی میں نے آپ کی ہیبت کی تھی. اچھا جی وہ کہیں گے اچھا تم میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تماشا کرتے ہو, ایسے ہی بات کرنا. ہم نے کیا کہنا, ہم نے کہنا بھائی آپ کو کوئی حق بنتا ہے تو آپ اگر اسے مسکرا بھی دیا نا تو ہم نے معافی. شریعت نے کس کی آسانی رکھی, اللہ بھی تو معاف کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ ہی آتا. تو ہم ہیجیٹیٹ کرتے رہتے ہیں, وہ بھی حج پہ جا رہے ہیں اور میں نے تو فلاں فلاں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے, اب میں حج کرنے جا رہا ہوں کیسے معافی مانگوں گا. تو اپنے عزیز رشتے داروں کو بندہ یہ کہہ دیتا ہے دیکھیں جی میرا ارادہ حج کا ہے اور اس سفر سے پہلے معافی تلافی کر لینا کیونکہ میں بھی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں, لہٰذا کوئی بھی آپ کا حق بنتا ہے آپ مجھے معاف کریں. پر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے آپ کی معافی. یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے معافی مانگنے کا. تو ایک تو مخلوق سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لیں, یہی کہ ابھی سے بخشش کیونکہ وہاں جا کے پاک اور صاف ہونا ہے. تو لہٰذا ابھی سے معافی مانگنے کی جو ہے نا ہیبٹ ہونی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے, اخبار خوب پڑھیں اور جناب ماشاء اللہ, اور اپنے دل کو اب جو ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف اور اس طرح بچا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ انور پہ جانا ہے, ایک اور بڑی اہم چیز ہے. اور وہاں جا کر ہم نے وہ سٹیپ لگوانی ہے کہ ہم امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بھائی اس کے لیے بھی ابھی سے اپنے اندر ارادے کریں, اپنی وہ کیفیات پیدا کریں, مصنون دعائیں پڑھنے کی جو ہے نا ہیبٹ بنا لیں اور مصنون زندگی گزارنے کا بھی ارادہ کریں. بس کہیں کہ بڑی دنیا دیکھ لی, اب ہم نے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے مطابق یہ ارادہ کر لیں اور اس کی کیفیت کو پیدا کرنا شروع کر دیں. شیطان دھوکے دیتا ہے بس یہ اب حج کے بعد بھی اب کیا چاند پہ جائیں گے ٹھیک ہونے کے لیے؟ کہاں جائیں گے ہم بھی بتائیں, کہ اور کچھ جگہ ٹھکانا رہ گیا یا ملک الموت کا انتظار کریں گے کہ وہ آئے گا تو پھر وہ آ کے سمجھائے گا کہ بھائی اب ٹھیک ہو جاؤ. اوے اللہ کے بندے اب حج کتنے جا رہے ہیں, اب تو بلاؤ سے چھٹکارا پانا ہی ہے نا, جا اسی لیے رہے ہیں اتنا خرچہ کر کے. لہٰذا اب جو ہے نا پکا ارادہ کر لیں کہ بھائی واپس جب آنا ہے نا تو بس دنیا بدل گئی ہے. پہلے ہمارے بڑے جاتے تھے ایسے ہوتے تھے, وہ بھوکے کیا ہوتی تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ کم از کم جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا تو وہ کم از کم 4 مہینے کا حج کرتے تھے, یہاں سے جا رہے ہیں اور حج کا سیزن شروع ہو گیا, اب یہ نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں. اگر بے نمازی ہوگا 4 مہینے پکا نمازی بن گیا نا کہ نہیں بنا, فرسٹ ٹائم کی نمازی بن گیا. اچھا اگر پہلے دنیا میں رہتا تھا اور اس کی جو ہے نا شکل شباد اور طور اتوار وہ متبع سنت نہیں تھے, اب یہ 4 مہینے سارے مولویوں کے ساتھ رہ رہے کہ مولوی بن جائے گا نا اور کیا ہوگا, نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا, وہ جو سارے حاجی ہوں گے ساری عبادت کر رہے ہوں گے, سب کے اندر دل میں اللہ کی محبت ہوگی. یہ جناب 4 مہینے میں جیسے چلا لگواتے ہیں اور 4 مہینے تبلیغ والے لگاتے ہیں, چار مہینے کا اثر حاجی کے اوپر ہوتا تھا جو ساری زندگی افیکٹ کرتا تھا. ہر تو ماشاء اللہ ایسے جاتے ہیں جیسے کوئی بال گیند پہ وہ ہے نا وہ دیوار پہ ماری جاتی ہے کہ بھائی حاجی صاحب حج پہ چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد پھر ملے شاپنگ سینٹر میں, پوچھا بھائی کیا حال ہے, تو میں حج کر کے آیا. حج کر کے نظر تو کہیں نہیں آتا حاج. اللہ حاجی صاحب آئے جو پہلے کرتے تھے وہی آپ بھی کر رہے ہیں. وہ بھائی کوئی تو پی لی, آپ نے اللہ کا گھر دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ روز پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے, دودھ پڑھے, آپ نے کوئی ڈفرنس آیا ماری ہے دیوار پہ سب کرتے واپس آ کوئی تو پی. یہ ایکسپریس حج آج کل بن گئی, یہ بڑی ٹریجڈی ہے. ہم اتنے دنیا میں پھنس گئے ہیں کہ حج کے لیے اب ہمارے پاس سے دو ہفتے ہوتے ہیں, دو ہفتے سے اوپر ہے نا تین ہفتے والے حاجی والے پیکج میں چلے گا تو سوچتے ہیں کہتے ہیں یہ سوچیں. اچھا جو پہلے جاتے ہوں گے وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنا کاروبار نہیں چھوڑتے تھے, دکان نہیں چھوڑتے تھے, ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی تھی. اگر حاج کرنا ہے سب کچھ چھوڑتے تھے, بال بچے بیوی بچے سب ایسے بھیجتے تھے جیسے آج ہم نے کہا نا سفر آخرت. وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں اب زندہ واپس آئے گا یا ہماری جائے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا اس کے ساتھ. آج تو وہ کہتا ہے کہ جی میری یہ ڈیل ہے کنٹریکٹ سائن کرنا ہے, تم پیپر تیار کرو میں حج کر کے آ رہا ہوں پیپر سائن کروں گا. بس اسی دیر میں جتنی دیر میں تم پیپر ڈیزائن کرو گے نا کنٹریکٹ, مکان خریدنا ہے, فلاں چیز کرنی ہے, کوئی بزنس خریدنا ہے, بس جناب وہ اٹرنی کو ذمہ لگا ہیلو جی آپ ذرا پیپر تیار کرے میں حج پہ جا رہا ہوں, واپس آ کے میں سائن کروں. حج پہ جا رہا دماغ دل ہر چیز دنیا میں ایسی لگی ہوئی ہے اور حج کر کے واپس آ جاتے ہیں اور ایئرپورٹ سے سیدھا کہتے ہیں جی جاپ جانا. اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اگر فلائٹ کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا کچھ ہو گیا حاجی کا برا حال ہوتا ہے. آپ کا نہیں پتہ میں ان سے بتوں کرا دینا بھی جاپ جائیں. چلو بھائی ہم کہتے ہیں مجبور ہے جی, اب یہ رشتہ آ گیا, ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں الحمدللہ سب اچھے, اللہ نے پھر بھی توفیق دے دی. لیکن یہ سوچے کہ بھائی دیکھو ایک ہے کہ اگر فرض کیا ایک بندہ بیمار ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ کو 10 ڈیز کا اینٹی بایوٹک کورس کرنا پڑے گا. اب سلو میڈیسن اسے لی 10 ڈیز میں اس کا علاج ہوا اور 10 ڈیز کے بعد اس کو فیس آ گیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ کا تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوگی, آپ کے تو جناب کڈنی میں سٹون ہے تو رائٹ میں نکال لیں, گال بلڈر میں سٹون پڑے ہوئے اب ان کو نکالنا ہے, اب کیا کریں گے, کہ سرجیکل ٹریٹمنٹ لہٰذا وہ جناب اس کو نکالا جائے گا اور آدھے گھنٹے میں سٹون نکال دیے جائیں گے. اب اگر وہ کہے گی دوائی سے میری یہ چیز ٹھیک کر دو, وہ کہیں گے بھائی دوائی سے تو پتہ نہیں اتنے مہینے لگیں گے, یہ پتہ نہیں نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے, لیکن سرجیکلی یس آدھے گھنٹے میں سرجری ہوگی. تو آج کل اگر ہم اپنی ہیلتھ کیئر سرجیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو ایسے سمجھے بھائی گناہوں کی یہ سرجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے چلو بھائی آج پیسہ ماشاء اللہ کوئی بات نہیں, لیکن جس طرح سے سرجری کے لیے انستھیزیا دے دیا جاتا ہے اور بندے کو لٹا دیا جاتا ہے, اب نہ بندہ ہلتا ہے نہ چلتا ہے نہ کچھ کرتا ہے اور ٹوٹل سرنڈر ہو جاتا ہے, تو حاجی کو بھی چاہیے پھر وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر ہو جائے. بھائی میں نے 2 ہفتے کا 3 ہفتے کا حج کرنا, اب یوں سمجھے کہ میں نے بالکل یعنی جو چیز مجھے پہلے 4 مہینے میں حاصل کرنی تھی اب میں نے بالکل. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں دوسری مثال سمجھ, ایک ہے کہ ہم نے بھائی اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم نے میڈیکل کا مثال دیتے ہیں, آپ نے پڑھ رہے ہیں 4 سال 5 سال پڑھا, پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی اب آپ نے یو ایس ایم ایل لیے کہ امتحان ہوتا ہے وہ دینا ہے, اب اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں انٹرنشپ کورس لینا پڑے گا. جو کچھ پہلے پڑھتے 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 اب آئے, اب یکدم آپ نے 2 ہفتے کا 3 ہفتے کا انٹینسو قسم کا صبح سے لے کے شام تک وہ کورس لینا ہوتا ہے. اب وہ بندے نے کورس لیا اور جناب اس کا نالج بلڈ ہو گیا اور اس کے بعد امتحان دیا پاس ہو گیا, ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. اس کو کریش کورسز بھی کہا جاتا ہے. تو اب ہم بھی یوں سمجھے کہ ہم گناہ تو کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے، اور ہم اس طرح سے جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، ڈیفیشنسی آ گئی ہے. اب ہم نے بڑے سیریس ہو کر انٹینسو کورس ہم نے سلیکٹ کر لیا، 3 ہفتے کا بھی حج کرنے جا رہے ہیں. تو 3 ہفتے میں ہم اتنے سیریس ہو جائیں گے کہ ہم نے جو پہلے زمانے کے 4 مہینے والے حج کرتے تھے، ہم نے بھائی 3 ہفتے کے اندر اندر کریش کورس کر کے اپنے اندر ساری بیماری نکلوا دینی ہے اور جناب حج کر لینا اور اپنے نام آواز ٹھیک کرا کے واپس آ جانا. آج کل اس چیز کا رواج ہے. تو اب یہ سمجھے ایک بندے نے انٹینسو کورس لیا اور وہاں پر بھی جا کے وہ لاؤزی بیٹھ گیا، وقت ضائع کرتا رہا، اخبار پڑھتا رہا، لوگوں سے باتیں کرتا رہا، اور کہنے لگا یہ جی یہ میں نے گھر والوں کے لیے یہ شاپنگ کرنی ہے، وہ شاپنگ کرنی ہے، اور سارا سارا دن شاپنگ کر رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور جی ٹیم سے کام کر رہا ہے، لڑائیاں کر رہا ہے، اور بری باتیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اس کو حج کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ٹائم بہت شارٹ ٹائم ہے. یوں سمجھیے کہ کسی نے اگر آپ کو کہا کہ آپ کو 3 ویکس دے دیے گئے گولڈ مائن سے جتنا گولڈ اکٹھا کرنا ہے کر لو، وہ سیریس ڈیولپ کرنی پڑے گی نا. اب ہم بالکل یہ تیار ہو جائے کہ بھائی ایک بڑے کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، ایک ہمیں اپنا گناہ معاف کروانے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ڈھیر سے بھی نیکیاں کمانی، اور بس ٹائم تھوڑا سا ہے. کوئی 2 ہفتے کے لیے جا رہا ہے، کوئی 3 ہفتے کے لیے جا رہا ہے. تو جس کا جتنا ٹائم تھوڑا اتنا سیریسنیس زیادہ ہو، اس نے وہاں جا کے بس ٹائم ضائع نہیں کرنا، لگ جانا ہے اس کام کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول مقبول فرمائے.